أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب پاکستان کی جماعتوں سے تعلق رکھتی تھی یا کچھ حد تک ہندوستان میں 1985 میں حضرت مفتی رابع رحم اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام دنیا میں جاری فرما دیا اور بیرونی جماعتوں نے بھی اس کے بعد سے بڑھ چڑھ کر اس میں اس تحریک میں حصہ لینا شروع کیا اور قربانیاں دی. آج کے دنوں سے پہلے بھی ایک دن گزر چکا ہے اس مہینے میں, لیکن کیونکہ مختلف ممالک سے رپورٹس آنی ہوتی ہیں تاکہ جائزہ پیش کیا جا سکے, اس لیے گزشتہ جمعے میں تقریر کا اعلان نہیں ہوا, آج اس کا اعلان کیا جائے گا انشاءاللہ. لیکن جائزے اور اعلان کرنے سے پہلے میں اس کی مالی قربانیوں کے جیون میں کچھ عرض کروں گا. یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکو گے, ترجمہ اس کا یہ ہے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت کرتے ہو, اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو لیکن اللہ اس کو خوب جانتا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس کی تفصیل بیان کی ہے، مختصر کچھ اس میں سے بتاتا ہوں. فرمایا کہ لن تنال البر حق تم سے کوئی مما تحبون. قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں جہاں پہلا رکوع شروع ہوتا ہے وہاں متقی کو نسبت فرمایا ہے وہ مما رزقناہم ينفقون، یعنی جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں. یہ تو پہلے رکوع کا ذکر ہے، پھر اسی صورت میں کئی جگہ انفاق کی فضیل اللہ کی بڑی بڑی تاکیدیں آئی ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں پس تم حقیقی نیکی کو نہیں پا سکو گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تک تم مال سے خرچ نہ کرو. مما تحبون کے معنی میرے نزدیک، صاحب ہم آ رہے ہیں کہ مما تحبون کے معنی میرے نزدیک مال ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَحُبُّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، آدیات آیت 9، کہ انسان کو مال بہت پیارا ہے، پس حقیقی نیکی پانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز مال میں سے خرچ کرتے رہو. ایک روایت ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حوالے سے یہ حدیث بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، تو اپنا خزانہ میرے پاس جمع کر کے مطمئن ہو جا، نہ آگ لگنے کا خطرہ، نہ پانی میں ڈوبنے کا اندیشہ، اور نہ کسی چوری کا ڈر. میرے پاس رکھا گیا خزانہ میں پورا تجھے دے دوں گا اس دن جبکہ تو اس کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا. تو دیکھیں کتنا سستا سودا ہے. آج اس طرح خزانے جمع کروانے کا اگر کسی کو ادراک ہے، فہم ہے، شعور ہے، تو صرف احمدی کو ہے. وہ جو اللہ تعالیٰ کی اس تعلیم کو سمجھتا ہے کہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ میاں کے دینے کے بھی کیا طریقے ہیں، کہ جو اچھا مال بھی تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا لٹایا جائے گا، بلکہ دوسری جگہ فرمایا کہ کئی گنا بڑھا کر لٹایا جائے گا. تم سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں اس کا بدلہ ملے گی کہ نہ ملے، فرمایا اس کا بدلہ تمہیں ضرور ملے گا، بلکہ اس وقت ملے گا جو تمہیں اس کی ضرورت سب سے زیادہ ہوگی، تم اس کے سب سے زیادہ محتاج ہوگے. اس لیے وہم جو اسے نکال دو کہ تم پر کوئی ظلم ہوگا، ہر بھی تم پر ظلم نہیں ہوگا. لوگ دنیا میں رقم رکھنے سے ڈرتے ہیں، بینک میں بھی رکھتے ہیں تو اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ بینکوں کی پالیسی بدل نہ جائے، منافع کی شرح کم نہ ہو جائے، اور بڑی بڑی رقوم ہیں تو کہیں یہ تحقیق شروع نہ ہو جائے کہ رقم آئی کہاں سے. اور فکر اور خوف اس لیے دامنگیر رہتا ہے، اس لیے ہر وقت فکر رہتی ہے کہ یہ جو رقم ہوتی ہے دنیا داروں کی صاف ستھری رقم نہیں ہوتی، پاک رقم نہیں ہوتی، بلکہ اکثر اس میں یہی ہوتا ہے کہ غلط طریقے سے کمایا ہوا مال ہے. گھروں میں رکھتے ہیں تو فکر کہ کوئی چور چوری نہ کر لے، ڈاکہ نہ پڑ جائے. پھر بعض لوگ سود پر قرض دینے والے ہیں، کئی سو فیصد سود پر قرض دے رہے ہوتے ہیں، لیکن چین پھر بھی نہیں ہوتا. سندھ میں ایک ایسی سود خور کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا کہ بھوکے لوگوں کو کیسے تسلی ہوتی ہے. لوگ بیچارے آتے ہیں اپنے زیور وغیرہ سونا وغیرہ رکھواتے ہیں پاس، اور ایسے سود خوروں سے رقم لے لیتے ہیں اپنے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے، اور اس سے سود کی تو اس حد تک زیادہ ہوتا ہے کہ وہ رقم قرض واپس ہی نہیں کر سکتے, بلکہ سود اتارنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ سود در سود چڑھ رہا ہوتا ہے. تو اس طرح وہ سونا جو ہے یا وہ زیور جو ہے وہ اس قرض دینے والے کی ملکیت بنتا چلا جاتا ہے. تو ایک ایسے ہی تھا سود خور, اور فکر یہ تھی کہ میں بینک میں بھی نہیں رکھنا, کہیں اور نہیں رکھنا, کیونکہ ایسے لوگوں کی فکر بھی ہوتی ہے. تو اپنے گھر میں ہی اپنے کمرے میں ایک گڑا کھود کے وہیں اپنا سیف رکھ کے تجوری رکھ کے اس میں یہ سارا کچھ رکھا کرتا تھا, اور 40-50 کلو تک اس کے پاس سونا اکٹھا ہو گیا تھا. اور اوپر کمرے کے چوپائی اپنا پلنگ بچھا کے تو سویا کرتا تھا خطرے کے پیش نظر کہیں کوئی لے ہی نہ جائے. اور سونا کیا تھا, کیونکہ سونے کے اوپر چرپائی پڑی ہوئی تھی تو سارا یاد جاگتا ہی رہتا تھا. اسی فکر میں ہارٹ اٹیک ہوا اور فوت ہو گیا. تو وہ مال جو اسے کوئی کام نہ آیا. اب اگلے جہان میں کیا اس کا ساتھ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ایسے لوگوں کی زمانت خدا تعالیٰ بہرحال نہیں دے رہا ہے, اس دنیا میں پتہ لگ رہا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی ضمانت ہے کہ تمہیں کیا پتا تمہارے سے کیا کیا اعمال سرگر ہونے ہیں, کیا کیا غلطیاں اور کوتاہیاں ہو جانی ہیں. لیکن اگر تم نیک نیتی سے اس کی راہ میں خرچ کرو گے, اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے, خالصتاً اس لیے اپنا مال میں سے حصہ نکال رہے ہو کہ میں نے اللہ کی خاطر خرچ کرنا ہے, تو تمہیں یہ ضمانت ہے کہ اعمال کے پلڑے میں جب بھی کمی رہ جائے گی, تو کیونکہ تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا اس لیے کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ تم پر ظلم ہو. اس وقت تم کمیوں کو بھی اسی طرح پورا کیا جائے گا اور کبھی ظلم نہیں ہوگا. اس بارے میں ایک اور روایت ہے, حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن حساب کتاب ختم ہونے تک انصاف کی سبیل اللہ کرنے والا اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے اپنے مال کے سایہ میں رہے گا. تو لیکن شرط یہ ہے کہ خرچ کیا ہوا مال پاک مال ہو, پاک کمائی میں سے ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اتنے اجر اگر لینے ہیں اور اپنے مال کے سائے میں رہنا ہے تو جانتے تو اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ایسے اعلیٰ اجر نہیں دیا کرتے. تو بہرحال اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے جو لوگ ہوتے بھی نہیں ان کا مال گندا ہو, اور اگر کہیں خرچ کر بھی دیں تو اگر 1,00,000 روپے جیب میں ہیں اور 1 روپیہ نکال کر دے بھی دیں گے تو پھر 100 آدمیوں کو بتائیں گے کہ جو میں نے نیکی کی ہے. لیکن نیک لوگ, جن کا درد رکھنے والے لوگ, جن لوگوں کی کمائی پاک ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اور پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کانوں کام خبر بھی نہ ہو, اور اللہ تعالیٰ بھی ان کی بڑی قدر کرتا ہے. اس حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے ایک کھجور بھی پاک کمائی میں سے اللہ کی راہ میں دی اور اللہ تعالیٰ پاک چیز کو ہی قبول فرماتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کو دائیں ہاتھ سے قبول فرمائے گا اور اسے بڑھاتا چلا جائے گا یہاں تک کہ وہ پہاڑ جتنی ہو جائے گی. جس طرح تم میں سے کوئی اپنے چھوٹے سے بچڑے کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بڑا جانور بن جاتا ہے. آج جماعت میں ہم مجھ سے بہت سے ایسے ہیں جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ان کے بزرگوں نے تکلیفیں اٹھا کر اپنی پاک کمائی میں سے جو قربانیاں کی اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں کے اموال و نفوس میں جو انتہا برکت ڈالی ان کی. تو پھیل یہ روایت ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی کے منبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ اے لوگوں جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ تمہارے پاس کھجور کا آدھا ہی ٹکڑا ہو وہی دے کر آگ سے بچو، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا انسان کی کمی کو درست کرتا ہے، بری موت سے مرنے سے بچاتا ہے اور بھوکے کا پیٹ بھرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خاطر کی ہوئی قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس شخص کو راستے سے بچنے سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسے شخص سے ایسے اعمال سرزد ہوتے ہیں جس سے اس کا انجام بھی بخیر ہو۔ پھر ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو شخصوں کے سوا کسی پر رشک نہیں کرنا چاہیے، ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اسے راہ حق میں خرچ کر دیا، دوسرے وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے سمجھ دانائی اور علم حکمت دی جس کی مدد سے وہ لوگوں کو فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا بھی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر بن العاص کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اشوہو یعنی بخل سے بچو، یہ بخل ہی ہے جس نے پہلی قوموں کو ہلاک کیا۔ الحمدللہ کہ آج جماعت میں ایسے لاکھوں افراد مل جاتے ہیں جو اپنے اوپر تنگی وارد کرتے ہیں، بخل تو علیحدہ رہی بات، تنگی وارد کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں اور بخل کو اپنے کبھی بھی اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ حضرت مقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ بخل اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، جو شخص سچے دل سے خدا تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے وہ اپنا مال صرف اس مال کو نہیں سمجھتا جو اس کے صندوق میں بند ہے، بلکہ وہ خدا تعالیٰ کے تمام خزائن کو اپنے خزائن سمجھتا ہے اور انصاف سے اس سے دور ہو جاتا ہے، یعنی کنجوسی اس سے دور ہو جاتی ہے جیسے کہ روشنی سے تاریکی دور ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا، قوم کو چاہیے کہ ہر طرح سے اس سلسلے کی خدمت بجا لاوے، مالی طور پر بھی خدمت کی بجائے آوری میں کوتاہی نہیں چاہیے۔ دیکھو دنیا میں کوئی سلسلہ بغیر چندہ کے نہیں چلتا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ سب رسولوں کے وقت چندے جمع کیے گئے۔ بس ہماری جماعت کے لوگوں کو بھی اس امر کا خیال ضروری ہے، اگر یہ لوگ انتظام سے ایک ایک پیسہ بھی سال بھر میں دیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، ہاں اگر کوئی ایک پیسہ بھی نہیں دیتا تو اسے جماعت میں رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مسعود انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صدقہ کرنے کا ارشاد فرماتے تو ہم میں سے کوئی بازار کو جاتا اور وہاں محنت مزدوری کرتا اور اسے اجرت کے طور پر ایک مد اناج وغیرہ ملتا تو وہ اس میں سے صدقہ کرتا، اور اب ان کا یہ حال ہے کہ ان میں سے بعض کے پاس ایک ایک لاکھ درہم یا دینار ہیں۔ اسی سنت کی پیروی کرتے ہوئے آج بھی جماعت میں ایسی مثالیں ملتی ہیں جہاں عورتوں نے بھی سلائی کڑھائی کر کے یا مرغی کے انڈے بیچ کر اپنے استعمال میں لائے بغیر خلفائے کی طرف سے کی گئی تحریکات میں حصہ لیا اور اس طرح سے پھر پہلوں سے ملنے کی پیشگوئی کو بھی پورا کیا۔ اب خلیفہ اول کا ایک یہ واقعہ ہے جو مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا ہے آپ کے بارے میں، لیکن ہر دفعہ پڑھنے سے ایمان میں ایک تازگی پیدا ہوتی ہے اور قربانی کی نئی روح پیدا ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں اجازت دیتا، یعنی حضرت حکیم مولانا نور الدین خلیفۃ المسیح اول کے بارے میں حضرت مسیح فرما رہے ہیں کہ اگر میں اجازت دیتا تو سب کچھ اس راہ میں خدا کر کے اپنی روحانی رفاقت کی طرح جسمانی رفاقت اور ہر دم صحبت میں رہنے کا حق ادا کر کے ان کے بعض خطوط کی چند سطریں بطور نمونہ ناظرین کو دکھلاتا ہوں۔ بعد میں تو پھر صبح اول آ ہی گئے تھے، جسمانی رفاقت بھی ہو گئی۔ فرمایا کہ میں آپ کی راہ میں، صبح اول میں لکھا ہے حکیم مولانا نور الدین نے مسیح علیہ السلام کو کہ میں آپ کی راہ میں قربان ہوں، میرا جو کچھ ہے میرا نہیں آپ کا ہے۔ حضرت پیر مرشد، میں کمال راستی سے عرض کرتا ہوں کہ میرا سارا مال و دولت اگر دینی اشاعت پر خرچ ہو جائے تو میں مراد کو پہنچ گیا، اگر خریدار ابراہیم کے توقف تبع کتاب سے مسترب ہوں تو مجھے اجازت فرمائیے کہ یہ اپنا خدمت بجا لاؤں کہ ان کی تمام قیمت ادا کردہ اپنے پاس سے واپس کر دوں۔ حضرت پیر مرشد ناوقار شرمسار عرض کرتا ہے کہ اگر منظور ہو تو میری سعادت ہے، میرا منشا ہے کہ ابراہیم کے تبع کا تمام خرچ میرے پر ڈال دیا جائے، پھر جو کچھ قیمت میں وصول ہو وہ روپے آپ کی ضروریات میں خرچ ہو۔ مجھے آپ سے نسبت فاروقی ہے اور سب کچھ اس راہ میں خدا کرنے کے لیے تیار ہوں، دعا فرمائیں کہ میری موت صدیقوں کی موت ہو۔ یعنی پیسے بھی دے رہے ہیں، فرمایا کہ جس کے بعد جو آمد ہو وہ بھی اسی کام کو جاری رکھنے کے لیے اسی پر خرچ ہو۔ پھر حضرت منشی ظفر احمد صاحب کا بھی قربانی کا واقعہ ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ دفعہ شروع زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام کو لدھیانہ میں کسی تبلیغی اشتہار کے لیے 60 روپے کی ضرورت پیش آئی چھپوانے کے لیے، اور اس وقت حضرت صاحب کے پاس اس رقم کا انتظام نہیں تھا اور ضرورت فوری اور سخت تھی۔ تو منشی صاحب کہتے ہیں کہ میں اس وقت حضرت صاحب کے پاس لدھیانہ میں اکیلا آیا ہوا تھا، حضرت صاحب نے حضرت مسیح علیہ السلام نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ اس وقت یہ اہم ضرورت درپیش ہے کہ آپ کی جماعت اس رقم کا انتظام کر سکے گی؟ تو منشی صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ کر سکے گی، اور کہتے ہیں کہ میں بھی روپے لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کپورتھلہ گئے اور جماعت کی کسی شرط سے ذکر کیے بغیر اپنی بیوی کے ویور سے خود کر کے 60 روپے کی رقم لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دی۔ حضور بہت خوش ہوئے اور جماعت کپورتھلہ کو دعا دی، یہی سمجھتے رہے کہ جماعت نے شرط انتظام کیا۔ تو چند دن کے بعد منشی اروڑا صاحب بھی لدھیانہ گئے تو حضور نے ان سے خوشی کا لہجے میں فرمایا کہ منشی صاحب، اس وقت آپ کی جماعت نے بڑی ضرورت کے وقت امداد کی۔ تو منشی صاحب نے حیرانوں کو پوچھا کہ حضرت کون سی امداد، مجھے تو کچھ پتہ نہیں۔ حضرت صاحب نے فرمایا یہی جو ہے منشی ظفر احمد صاحب شاید جماعت کے پورتھلا کی طرف سے 60 روپے لائے تھے۔ تو اس پہ منشی اروڑا صاحب نے کہا کہ منشی ظفر احمد صاحب نے مجھ سے کوئی ذکر نہیں کیا، میں ان سے پوچھوں گا کہ کیوں نہیں بتایا مجھے، اور نہ ہی جماعت کے فرد کو بتایا انہوں نے۔ انہوں نے جا کے منشی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا تھوڑی سی رقم تھی، میں نے اپنی بیوی کا زیور لیا، بیچ دیا اور ضرورت پوری کر دی، تو اس میں آپ کی ناراضگی کیا بات ہے؟ مگر منشی اروڑا صاحب کا غصہ کم نہیں ہوا اور وہ برابر یہی کہتے رہے کہ حضرت صاحب کو ضرورت پیش آئی تھی اور تم نے مجھے ظلم کیا کہ مجھے نہیں بتایا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کئی مہینے 6 مہینے تک مجھ سے ناراض رہے اس بات پر۔ اب کوئی دنیا دار ہو اس بات پر ناراض ہو گئے کیا روز روز میرے پاس پیسے مانگنے یا چندہ لینے آ جاتے ہو، لیکن یہاں جنہوں نے اگلے جہان کے لیے اور اپنی نسلوں کی بہتری کے سودے کے کرنے ہیں ان کی سوچ ہی کچھ اور ہے۔ اس بات پر نہیں ناراض ہو رہے کہ مجھے کیوں پیسے مانگ رہے، بلکہ اس بات پر ناراض ہو رہے ہیں کہ مجھے قربانی کا موقع کیوں نہیں دیا۔ پھر ایک واقعہ حضرت مسیح ثانی بیان فرماتے ہیں کہ چودھری رستم علی صاحب آف مدار قلعہ جلندھر کا بارے میں کہ وہ کورٹ میں انسپیکٹر تھے، ان کی 80 روپے تنخواہ تھی۔ تو حضرت صاحب کو خاص کسی دینی ضرورت تھی رقم تھی، تو آپ نے ان کو خط لکھا کہ یہ خاص وقت ہے، چندے کی ضرورت ہے۔ انہیں دنوں گورنمنٹ نے حکم جاری کیا کہ جو کورٹ انسپیکٹر ہیں وہ انسپیکٹر کر دیے جائیں، جس پر ان کو نیا گریڈ مل گیا اور جھٹ ان کی 80 روپے سے 180 روپے تنخواہ ہو گئی۔ اس پر انہوں نے حضرت صاحب کو لکھا کہ ادھر آپ کا خط آیا اور ادھر 180 روپے ہو گئے، اس لیے یہ اوپر کے 100 روپے میرے نہیں ہیں بلکہ آپ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہوئے ہیں، اور یہ آپ کے پسائل ہی مجھے ملے ہیں، اس لیے وہ تو بھیجیا، اس کے بعد آئندہ ہمیشہ 100 روپے بھجواتے رہے. پھر ایک واقعہ ہے ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب کا، ان کو تھوڑا سا تعارف پیش کر دوں کہ یہ حضرت ام ناصر کے والد جو خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی پہلی اہلیہ تھیں، بیگم تھیں، ان کے والد تھے، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس لحاظ سے پھر نانا ہوئے. تو ان کے بارے میں حضرت مسلم نے لکھا ہے کہ جب انہوں نے ایک دوست سے حضرت مسلم کا دعویٰ سنا تو آپ نے سنتے ہی فرمایا کہ اتنے بڑے شخص، اتنے بڑے دعویٰ کا شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور پھر آپ نے بہت جلد حضرت مسلم کی بیعت کر لی، اور حضرت مسلم نے ان کا نام اپنے 12 حواریوں میں لکھا ہے، اور ان کی مالی قربانیاں اس حد تک بڑی ہوئی تھیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کو تحریری سند دی کہ آپ نے سلسلے کے لیے اس قدر مالی قربانی کی ہے کہ آئندہ آپ کو قربانی کی ضرورت نہیں. لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود کا وہ زمانہ مجھے یاد ہے جبکہ آپ کا مقدمہ گرداسپور میں ہو رہا تھا اور آپ کو اس میں روپیہ کی ضرورت تھی. حضرت صاحب نے دوستوں میں تحریک بھیجی کہ کیونکہ اخراجات بڑھ رہے ہیں، لنگر خانہ دو جگہ پر ہو گیا ہے، ایک قادیان میں اور ایک یہاں گرداسپور میں، اور اس کے علاوہ مقدمہ پر سچ بھی ہو رہا ہے، لہذا دوست امداد کی طرف توجہ کریں. جب حضرت صاحب کی تحریک ڈاکٹر صاحب کو پہنچی تو اتفاق ایسا ہوا کہ اسی دن ان کو تنخواہ قریباً 450 روپئے ملی، اس زمانے میں بڑی حیثیت تھی 450 روپئے کی، تو وہ ساری کی ساری تنخواہ اس وقت حضرت صاحب سے بھیج دی ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب نے. ایک دوست نے سوال کیا کہ آپ کچھ گھر کی ضروریات کے لیے رکھ لیتے، تو انہوں نے کہا کہ خدا کا مسیح موعود لکھتا ہے کہ دین کے لیے ضرورت ہے، تو پھر اور کس کے لیے رکھ سکتا ہوں؟ اگر ڈاکٹر صاحب تو دین کے لیے قربانیوں میں اس قدر بڑے ہوئے تھے کہ حضرت مسیح موعود کو انہیں روکنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور انہیں کہنا پڑا کہ اب آپ کو قربانی کی ضرورت نہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو بھی اسی اخلاص اور وفا کے ساتھ قربانیوں کی توفیق دے. ان کی نسلیں اب دنیا میں مشہور، اب دنیا کے بہت سے ممالک میں پھیلی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اخلاص اور وفا میں بہت بڑے ہوئے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ مزید بڑھائے. حضرت تقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں یقیناً جانتا ہوں کہ خسارے کی حالت میں وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کے موقعوں پر تو سدھا روپے خرچ کرتے ہیں کریں اور خدا کی راہ میں پیش و پس سوچیں. شرم کی بات ہے کہ کوئی شخص اس جماعت میں داخل ہو کر پھر اپنی خفت اور غسل کو نہ چھوڑے. یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے کہ ہر ایک اہل اللہ کے گروہ کو اپنی ابتدائی حالت میں چلنے کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی مرتبہ صحابہ پر چنگے لگائے جن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے بڑھ کر رہے. جو ہمیں مدد دیتے ہیں آخر وہ خدا کی مدد دیکھیں گے. جماعت میں بہت سے خاندان اس بات پر گواہ ہیں کہ ان کے بزرگوں کی اس ایسی قربانیوں اور مدد کی وجہ سے وہ آج مالی لحاظ سے کہیں سے کہیں پہنچے ہوئے ہیں. اگر اپنی نسلوں کو بھی دینی اور دنیاوی لحاظ سے خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ قربانیوں کے یہ معیار قائم رکھیں اور قائم رکھتے چلے جائیں، اور اپنی نسلوں میں بھی اس کی عادت ڈالیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پانچواں وسیلہ اصل مقصود کے پانے کے لیے خدا تعالیٰ نے مجاہدہ ٹھہرایا ہے، یعنی اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے سے، اور اپنی طاقتوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے سے، اور اپنی جان کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے سے، اور اپنی عقل کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے سے اس کو ڈھونڈا جائے جیسا کہ وہ فرماتا ہے، یعنی اپنے مالوں اور اپنی جانوں اور اپنی نفسوں کو ماں اس کی تمام طاقتوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرو، اور جو کچھ ہم نے عقل اور فہم، علم اور فہم اور ہنر وغیرہ تم کو دیا ہے وہ سب کچھ خدا کی راہ میں لگاؤ۔ جو لوگ ہماری راہ میں ہر ایک طور سے کوشش بجا لاتے ہیں ہم ان کو اپنی راہیں دکھا دیا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، پیارے میرے پیارے دوستو، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے سچا جوش آپ لوگوں کی ہمدردی کے لیے بخشا ہے، اور ایک سچی معرفت آپ صاحبوں کی زیادہ تر ایمان اور عرفان کے لیے مجھے عطا کی گئی ہے۔ اس معرفت کی آپ کو اور آپ کی ضروریت کو نہایت ضرورت ہے، سو میں اس لیے مستعد کھڑا ہوں کہ آپ لوگ اپنے حوالے طیبہ سے اپنے دینی مہمات کے لیے مدد دیں، اور ہر یک شخص جہاں تک خدا تعالیٰ نے اس کو وسعت و طاقت و مقدرت دی ہے اس راہ میں گریز نہ کرے، اور اللہ رسول سے اپنے اموال کو مقدم نہ سمجھے، اور پھر میں جہاں تک میرے امکان میں ہے تعلیفات کے ذریعے سے ان علوم اور برکات کو ایشیا اور یورپ کے ملکوں میں پھیلاؤں جو خدا تعالیٰ کی پاک روح نے مجھے دی ہیں۔ فرماتے ہیں، چاہیے کہ ہماری جماعت کا ہر ایک متنفس، یعنی ہر شخص عہد کرے کہ میں اتنا چندہ دیا کروں گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے عہد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق میں برکت دیتا ہے۔ اس دفعہ تبلیغ کے لیے جو بڑا بھاری سفر کیا جاوے تو اس میں ایک رجسٹر بھی ہمراہ رکھا جاوے، جہاں کوئی بیعت کرنا چاہے اس کا نام اور چند کا عہد درج رجسٹر کیا جاوے۔ اب یہ بات پہلے دن سے ہی نوجوان کو سمجھا دینی چاہیے۔ شروع میں اگر وہ باشرہ چندہ عام وغیرہ نہیں دیتے یا نہیں دے سکتے، اتنی تربیت نہیں ہوتی، تو کسی تحریک میں مثلاً وقفے جدید میں یا تحریک جدید میں چندہ لیں، آہستہ آہستہ ان کو عادت پڑ جائے گی اور پھر ان کو بھی چندہ کی ادائیگی میں مزہ آنے لگے گا اور ایک فکر پیدا ہوگی۔ تو جیسے کہ ہم میں سے بہت سارے ہیں جن کو فکر ہوتی ہے، بہت سارے لوگ خطوں میں لکھتے ہیں کہ بڑی فکر ہے، ہم نے اتنا وعدہ کیا ہوا ہے وقت کے چندے کا یا کہیں دور کے چندے کا اور پورا کرنا ہے، اور وقت گزر رہا ہے، دعا کریں جلدی وعدہ ہو جائے۔ تو جیسا کہ مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ ہمدردی ہمیں نوجوان سے بھی ہونی چاہیے اور ان کو بھی چندوں کی عادت ڈالنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ بہت لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اس بات کا علم نہیں کہ چندہ بھی جمع ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ اگر تم سچا تعلق رکھتے ہو تو خدا تعالیٰ سے پکا عہد کر لو کہ اس قدر چندہ ضرور دیا کروں گا، اور ناواقف لوگوں کو یہ بھی سمجھایا جاوے کہ وہ پوری تعداد داری کریں، اگر وہ اتنا عہد بھی نہیں کر سکتے تو پھر جماعت میں شامل ہونے میں کیا فائدہ۔ نہایت درجہ کا بکیل اگر ایک کوڑی بھی روزانہ اپنے مال میں چندے کے لیے الگ کرے تو وہ بھی بہت کچھ دے سکتا ہے، ایک ایک قطرہ اسے دریا بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چار روٹی کھاتا ہے تو اسے چاہیے کہ ایک روٹی کی مقدار اس میں سے اس سلسلے کے لیے بھی الگ رکھے، اور نفس کو عادت ڈالے کہ ایسے کاموں کے لیے اسی طرح سے نکالا کرے۔ پھر آپ نے اپنے گلویا اور ایک الہام کا ذکر کر کے سب سے فرماتے ہیں کہ رویا دیکھا کہ ایک دیوار پر ایک مرغی ہے، وہ کچھ بولتی ہے، سب فکرات تو یاد نہیں رہے مگر آخری فکرہ جو یاد رہا یہ تھا کہ ان کم تم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو۔ تو اس کے بعد بیداری ہوئی، یہ خیال تھا کہ مرغی نے کیا الفاظ بولے ہیں، پھر الہام ہوا انفقوا فی سبیل اللہ ان کم تم مسلمین، کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اگر تم مسلمان ہو۔ فرمایا کہ مرغی کا خطاب اور الہام کا خطاب ہر دو جماعت کی طرف تھے، دونوں فکروں میں ہماری جماعت مخاطب ہے کیونکہ آج کل روپیہ کی ضرورت ہے، لنگر میں بھی بہت خرچ ہے اور عمارت پر بھی بہت خرچ ہو رہا ہے، اس واسطے جماعت کو چاہیے کہ اس سکن پر توجہ کریں۔ پھر فرمایا کہ مرغی اپنے عمل سے دکھاتی ہے کہ کس طرح انفاق فی سبیل اللہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ انسان کی خاطر اپنی ساری جان قربان کرتی ہے اور انسان کے واسطے ذبح کی جاتی ہے، اسی طرح مرغی نہایت محنت اور مشقت کے ساتھ ہر روز انسان کے واسطے انڈا دیتی ہے۔ ایسا ہی ایک پرندے کی مہمان نوازی کا ذکر ہے. اس میں فرمایا کہ جو پرندے سے درخت جو ان کا گھونسلہ تھا, تو رات کو مہمان ایک آیا, ان کو مسافر آیا, درخت کے نیچے بیٹھ گیا سست آنے کے لیے, آگے جا نہیں سکتا تھا. تو ان پرندوں نے آپس میں سوچا کہ اس کی کس طرح مہمان نوازی کی جائے. تو انہوں نے سوچا پہلے کہ سردی ہے, تو سردی سے بچانے کے لیے اپنا آشیانہ یا اپنا گھونسلہ توڑ کے پھینکنا شروع کیا اس کے لیے, تاکہ وہ اس کو جلا کر آگ جلا کر سیک سکے. پھر انہوں نے سوچا کہ بھوکا ہوگا, تو اس میں پھر مہمان نوازی کی خاطر خود اس میں آگ میں گر پڑے تاکہ وہ منہ کھا جائے. تو یہ ایک مثال قائم کی انہوں نے مہمان نوازی کی. تو اس بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سو ہماری جماعت کے مومنین اگر ہماری آواز کو نہیں سنتے تو اس مرغی کی آواز کو سنیں, مگر سب برابر نہیں. کتنے مخلص ایسے ہیں کہ اپنی طاقت سے زیادہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں, خدا تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اب بھی جن لوگوں نے اپنی طاقت سے بڑھ چڑھ کر مالی قربانیوں میں حصہ لیا اور لے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو حضرت مسیح علیہ السلام کی دعاؤں کا وارث بنائے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ممکن نہیں کہ مال سے بھی محبت کرو, خدا تعالیٰ سے بھی, صرف ایک سے محبت کر سکتے ہو. بس خوش قسمت ہے وہ شخص تو جو خدا سے محبت کرے, اور اگر کوئی تم میں سے خدا سے محبت کر کے اس کی راہ میں مال خرچ کرے گا تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے مال میں بھی دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائے گی. کیونکہ مال خود بخود نہیں آتا, بلکہ خدا کے ارادہ سے آتا ہے. بس جو شخص خدا کے لیے بعض حصہ مال کا چھوڑتا ہے وہ ضرور اسے پائے گا, لیکن جو شخص مال سے محبت کر کے خدا کی راہ میں وہ خدمت بجا نہیں لاتا جو بجا لانی چاہیے, تو وہ ضرور اس مال کو کھوئے گا, تو مال ضائع ہوگا. یہ مت خیال کرو کہ مال تمہاری کوشش سے آتا ہے, بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. اور یہ مت خیال کرو کہ تم کوئی حصہ مال کا دے کر یا کسی اور نام سے کوئی خدمت بجا لا کر خدا تعالیٰ اور اس کے فرستادہ پر کچھ احسان کرتے ہو, بلکہ یہ اس کا احسان ہے کہ تمہیں اس خدمت کے لیے بلاتا ہے. اور میں سچ کہتا ہوں کہ اگر تم سب مجھے چھوڑ دو اور خدمت اور امداد سے پہلے کہیں کرو, تو وہ ایک قوم پیدا کر دے گا کہ اس کی خدمت بجا لائے گی. تم یقیناً سمجھو کہ یہ کام آسمان سے ہے اور تمہاری خدمت صرف تمہاری بھلائی کے لیے ہے. بس ایسا نہ ہو کہ تم دل میں تکبر کرو اور یہ خیال کرو کہ ہم خدمت مالی یا کسی قسم کی خدمت کرتے ہیں. میں بار بار تمہیں کہتا ہوں کہ خدا تمہاری خدمتوں کا ذرہ محتاج نہیں. ہاں تم پر یہ اس کا فضل ہے کہ تم کو خدمت کا موقع دیتا ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے ایک بھی ایسی سوچ والا ہو جو سچائی کی روشنی کو پا کر پھر اندھیروں میں بھٹکنے والا ہو اور گمراہی کی موت مرے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچائے. اب گزشتہ سال کے دوران وقفے کی مالی قربانیوں کا جائزہ پیش کرتا ہوں. مخصوص تعارف تو شروع میں وقفے کا کروا دیا تھا. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 1985 میں اس کو تمام ممالک کے لیے جاری فرمایا. اس وقت سے ملکوں کا بھی مقابلہ شروع ہوا ہے, اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے 124 ممالک اس تحریک میں شامل ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اور جیسا کہ میں نے بتایا پہلے کہ 31 دسمبر 2003 کو وقیل کا سال ختم ہوا تھا, یہ 46 سال تھا, اور 1 جنوری سے 47 سال شروع ہو چکا ہے. تو گزشتہ سال کے جو اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق وقفے کی قیمت میں کل وصولی 18,80,000 پاؤنڈ ہے, اور یہ وصولی اللہ تعالیٰ کے فضل سے 3,78,000 پاؤنڈ زیادہ ہے گزشتہ سال کی نسبت, الحمدللہ. اور وقفے عید میں شامل ہونے والے مخلصین کی تعداد بھی 4,08,000 تک پہنچ چکی ہے, اور یہ بھی گزشتہ سال کی نسبت 28,000 افراد اس میں یہ شامل ہوئے ہیں، وہ زیادہ ہے الحمدللہ. گزشتہ سال میں 46 سال میں وقف عید نے دنیا بھر کی جماعتوں میں، جماعت امریکہ سب سے آگے رہی ہے. اس طرح امریکہ اول ہے، پاکستان دوسرے نمبر پہ ہے، لیکن گزشتہ سال پاکستان اول تھا اور امریکہ دوسرے نمبر پہ تھا. اور اس سے پہلے ایک سال پہلے بھی امریکہ نمبر ایک تھا اور پاکستان نمبر دو تھا. یہ مقابلہ بڑا آپس میں چل رہا ہے دونوں کا، لیکن اس سال امریکہ نے بہت بڑی لیڈ دی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو قائم رکھے. ان سال انہوں نے تقریباً گزشتہ سال کی نسبت 70% زائد وصولی کی ہے. لیکن بہرحال پاکستان میں غریب ملک ہے اس کے مقابلے میں، اور اس لحاظ سے انہوں نے بھی ترقی کی اور 12% وصولی زائد ہوئی ہے. جبکہ اور دو سالوں سے پچھلے سال بھی ہندوستان کی جماعت تیسرے نمبر پہ تھی اور اس سال بھی تیسرے نمبر پہ جائی ہے. یہ بھی انہوں نے مینٹین رکھا ہوا ہے اپنا. اللہ تعالیٰ ان سے اور قدم بڑھانے کی توفیق دے. تو اب مجموعی طور پر پہلی 10 جماعتیں جو ہیں دنیا کی، ان میں امریکہ نمبر ایک جیسے بتایا میں نے، نمبر دو پاکستان، نمبر تین برطانیہ، چوتھے نمبر پہ جرمنی، پانچویں نمبر پہ کینیڈا. حالانکہ اگر کینیڈا کی جماعتیں کوشش کریں تو یہ اپنی پوزیشن بہت بہتر کر سکتی ہیں، اس سے بھی تو اسی محنت کی ضرورت ہے. پھر بھارت ہے نمبر چھ، ساتویں نمبر پہ انڈونیشیا، آٹھویں بیلجیم، نو سوئٹزرلینڈ اور 10 آسٹریلیا. تو اور یہ بھی ہے کہ فیس کا چندہ دینے کے لحاظ سے بھی امریکہ کی پہلی پوزیشن ہی ہے. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ باقی جماعتوں کو کافی پیچھے چھوڑ دیا ہے. ان کی توجہ اب مساجد کی تعمیر کی طرف دی ہوئی ہے امریکہ کی، اور امریکہ کے ماحول میں مخلصین جماعت میں جو نیکیوں اور قربانیوں میں سب کو لے جانے کی روح پیدا ہوئی ہے، خدا کرے گا یہ قائم رہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے ان کے سر اللہ تعالیٰ کے حضور اور اس کے آستانے پہ جھکے رہیں اور یہ قدم جو آگے بڑھا ہے اس کے پیچھے نہ ہٹے. امریکہ کی جماعتوں میں بھی بتا دیتا ہوں، بعض دوسرے جماعتوں کا بھی شوق ہوتا ہے کہ ہمارا بھی ذکر ہو جائے. تو امریکہ کی جماعتوں میں سلیکون ویلی اول ہے، لاس اینجلس دوم، ایسٹ اور میری لینڈ نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے. پھر پاکستان میں کیونکہ سید مسیح صالح رحم اللہ تعالیٰ نے 1966 میں اطفال کو اس پر بھی وقفے بھی کام کیا تھا کہ چندہ دیا کریں اطفال بچے، اس وقت سے دفتر اطفال ایک علیحدہ چل رہا ہے وقف عید میں. تو ان کا علیحدہ علیحدہ موازنہ بھی پیش کر دیتا ہوں کہ بالغان میں بڑوں میں پہلی پوزیشن لاہور کی ہے اور دوسری کراچی کی اور تیسری ربا کی، اور اطفال میں بھی ہاں اطفال میں ذرا سا بدل گیا ہے کہ اول کراچی آ گیا ہے، دوم لاہور اور سوم ربا. اسی طرح اضلاع کی جو قربانیاں ہیں ان میں پاکستان کی اضلاع کی، اس میں پہلا نمبر ہے اسلام آباد کا، دوسرا راولپنڈی کا. راولپنڈی کا مجموعی قربانی کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے بہت تیزی سے قدم آگے بڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ برکت ڈالے اور یہ قدم بڑھتا چلا جائے. پھر تیسرے نمبر پہ سیالکوٹ ہے، چوتھے پہ فیصل آباد، پانچویں پہ گجرا والا، چھٹے پہ میرپور خاص، ساتواں شیخوپورہ، آٹھ نمبر پہ سرگودا، نواں گجرات اور 10 بہاول نگر. اسی طرح دفتر اطفال میں اضلاع میں اسلام آباد ایک، سیالکوٹ نمبر دو پہ، گجرا والا نمبر تین پہ، فیصل آباد نمبر چار پہ، راول پنڈی نمبر پانچ پہ، شیخوپورہ نمبر چھ پہ، میرپور خاص نمبر سات پہ، سرگودا نمبر آٹھ، ناروال نمبر نو اور بہاول نگر نمبر 10. اللہ تعالیٰ ان سب قربانی کرنے والوں کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکتیں عطا فرمائے اور مالی قربانیوں کے میدان میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں. اور اس کے ساتھ ہی میں آئندہ میں اس سال کا بھی 47 سال کا بھی اعلان کرتا ہوں وفید عید کے. اس کے علاوہ آج این ٹی اے کے بارے میں بھی مختصر بتانا چاہتا ہوں. جیسا کہ پروگراموں سے سب کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ 7 جنوری کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلم تحریک نے نام دیا کہ 10 سال باقاعدہ نشریات شروع ہوئے, پورے ہو گئے ہیں, مکمل ہو گئے ہیں. تو اس عرصہ میں والنٹیئرز نے بھی اس کام کو خوب چلایا ہے اور دنیا حیران ہوتی ہے کہ یہ سب کام رضاکارانہ طور پر بغیر کسی باقاعدہ ٹریننگ کے کس طرح ہوتا ہے. لیکن جو خلوص اور جذبہ اور وفا اور لگن ان ناتجربہ کار لوگوں میں ہے, ان دنیا داروں کو کیا پتا کہ وہ دنیا داروں پاؤں خرچ کر کے بھی تم نہیں خرید سکتے. اس کے لیے تو یہ عہد چاہیے کہ میں جان مال وقت اور رزق کو قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہوں گا. تو یہ تو وہ پیارے لوگ ہیں, وہ وفاؤں سے پتلے ہیں جو نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات. ان میں لڑکے بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, لڑکیاں بھی ہیں, مرد بھی ہیں, کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلباء بھی ہیں اور اپنی ذاتی کام ملازمتیں کام کرنے والے اور ملازمتیں کرنے والے لوگ بھی ہیں جو اپنی رخصتیں بھی این ٹی اے کے لیے پروگرام کرتے ہیں, وقف کرتے ہیں اور اس بات پر خوش ہیں کہ ان کو اپنے وفا کے عہد کو نبھانے کی توفیق مل رہی ہے. ان میں برسوں میں وہ روح بھی ہے جس کی مثال میں نے دی تھی پہلے کہ کیوں ساتھ چکا خود اپنی جیب سے خرچ کیے اور ہمیں قربانی کا موقع کیوں نہ دیا. ان میں کچھ تو ہمیں سامنے نظر آ جاتے ہیں, جیسے کیمرہ مین ہیں, وہ سب بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اس خطبے کو آپ تک پہنچا رہے ہیں. بہت سے ایسے ہیں جو پیچھے رہ کر خدمات انجام دے رہے ہیں اور پروگرام بنا رہے ہیں, کچھ ان میں سے کچھ ایڈیٹنگ وغیرہ کر رہے ہیں, کچھ ریکارڈنگ کر رہے ہیں, ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے ہوئے کچھ اس نشریات کو تمام دنیا تک پہنچا رہے ہیں. تو یہ تو یہاں سے مرکزی ٹیم کے لوگ ہیں, پھر مختلف ممالک میں پروگرام بنانے والے ہیں. لیکن مسلم ممالک کو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جماعتوں کو یہ بھی کہہ دوں کہ جس طرح جماعتوں کی طرف سے پروگرام بن کے آنے چاہیے تھے اس طرح نہیں آ رہے. افریقی ممالک سے بہت کم ہیں پروگرام, پھر یورپ سے بھی اس طرح نہیں جس طرح آنے چاہیے. ایشیا کے بہت ممالک ہیں ایسے, وہاں مختلف پروگرام بن سکتے ہیں, ڈاکومنٹریز بن سکتی ہیں, وہاں کے اور بہت سارے پروگرام ہیں. اور ان ملکوں میں جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں, بہت سے لوگوں پر ایسے لوگ ہیں جو اہم جگہ کے واقف ہیں, جو بعض جگہوں پر اہم کی خود ہیں, ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے, ان سے مشورہ کیا جا سکتا ہے, پروگراموں میں جدت پیدا کی جا سکتی ہے, نئے نئے پروگرام بنائے جا سکتے ہیں, مختلف نو قسم کے پروگرام بنانے چاہیے. تو یہاں لندن کی ٹیم جس طرح کام کرتی ہے, اگر دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی اسی طرح, اس کے علاوہ امریکہ میں بھی کچھ ہے ٹیم جو کام کر رہی ہے اللہ کے فضل سے آگے پہنچانے کی حد تک, پروگرام بنانے کی حد تک نہیں. تو اگر دنیا کے دوسرے ممالک بھی باقاعدہ اگر کام شروع کر دیں تو عام ممکن ہے کہ ہمارے پاس وقت کم ہو اور پروگرام زیادہ ہوں. بہرحال یہ کام تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑھے گا اور بڑھنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی اسی میں ہے. اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے اس خلیفۃ المسیح رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دور میں شروع کروایا, جس کے منہ سے یہ الفاظ بھی نکلوائے کہ ساتھ میرے ہے تائید رب الورا. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تائید رب الورا جو ہے ہمیشہ کی طرح آئندہ بھی جماعت کے ساتھ رہے گی. یہ خدا کا وعدہ ہے جو ضرور پورا ہونا ہے. یہ خدا کا وعدہ اپنے پیارے مسیح زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. تو ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کام اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. فرمایا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, میں نے پہنچانا ہے, جو کچھ کرنا ہے تو مجھے صرف ہاتھ لگا کر ثواب کمانا ہے. وہی لہو لگا کر شہیدوں میں داخل ہونے والی بات ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کے یہی نظارے ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں. اور ایم پی اے کے ذریعے سے دنیا کے کناروں تک اب یہ پیغام پہنچ رہا ہے. سیٹلائٹ ایشیا سیٹ 3 کے ذریعے سے جو کمی رہ گئی تھی وہ پوری ہو رہی ہے. پہلے ایشیا میں کم تھا, پھر امریکہ میں بھی اسی طرح پروگرام کچھ جگہوں پہ پہلے نہیں پہنچتے تھے, یہ اتنے اچھے سگنل نہیں تھے. لیکن جو طوفان آیا گزشتہ دنوں امریکہ میں, اس سے وہاں کا سیٹلائٹ کا جو جس کے ساتھ ہمارا تعلق تھا اس کا نظام برہم برہم ہو گیا اور چند دن پروگرام نہیں آتے رہے. لیکن اس کے بعد اس کمپنی نے یہ کہہ دیا کہ ہم کتنی اس کو چلا سکتے, اب ہم اور بات کر لیں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نیا معاہدہ ہمارا ہوا وہ ایک ایسوں کے ساتھ ہو گیا جن کے پھیلاؤ ان کا اور ان سے زیادہ تھا جو پہلے سیٹلائٹ کا تھا, اور اسی طرح ان کے سگنل بھی زیادہ مضبوط تھے. اور پھر یہ کہ جو خرچ پہلے ہو رہا تھا اس سے کم خرچ کا معاہدہ ہوا. تو یہاں میں وہی مثال ثابت آتی ہے کہ بالکل اعتراض آ گئی کہ ٹھیک ہے چار دن کی تکلیف تو برداشت کرنی پڑی, لیکن اس سے ہمارے خرچ میں بھی کمی آئی اور پھیلاؤ میں بھی زیادتی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہماری پردپوشی فرماتا رہے اور تائید و نصرت فرماتا چلا جائے. کارکنان جو ہیں ایم پی اے کے, وہ اپنے لیے بھی دعا کریں اور جماعت بھی ان کے لیے دعا کرے کہ خدا تعالیٰ ان کو خدمت کا موقع دیتا رہے اور ان کے کاموں میں مزید جلال بخشے. بہت محنت اور لگن سے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور مرکزی ٹیم میں مختلف قوموں کے لوگ ہیں, عرب بھی ہیں, بوسنین بھی ہیں, دوسرے یورپ کے لوگ بھی ہیں, پاکستانی قومیت کے لوگ جو یہاں آباد ہوئے ہیں وہ بھی ہیں, افریقن بھی ہیں. تو اس طرح ایک ہر قوم کے جو لوگ ہیں اس کی خدمت کے لوگ سے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے. اب ایک فکر مندی والی خبر بھی ہے. بنگلہ دیش میں جو گزشتہ کچھ عرصے سے مولویوں نے جماعت کے خلاف اتنا برپا کیا ہوا تھا اور مساجد پر حملے وغیرہ بھی ہو رہے تھے, اسی طرح رمضان میں ایک اہم کی بشید بھی کر دیا, تو اب لگتا ہے کہ حکومت بھی ان مولویوں کے ساتھ دینے پر تلی ہوئی ہے اور کچھ قانون اہمیوں کے خلاف بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام اہمیوں کو اپنی حفاظت میں رکھے اور صبح سے قدم عطا فرمائے اور دشمنوں کی تدبیر ان پر الٹا دے. اے اللہ, تم نے کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا, آج بھی ہمیں اپنی تائید نصرت کے نظارے دکھا. بنگلہ دیش کے اہمیوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ صبر, حوصلے اور دعا سے کام لیں, کہ ہمارا سہارا صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے حضور جھک جائیں اور جھکے رہیں یہاں تک کہ اس کی تائید و نصرت کے نظارے نظر آنے شروع ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اطلاع کو یہ دور لمبا نہ کرے اور دشمن کو کی جلد سے جلد فوکس کرے. حکومت کو بھی چاہیے وہاں کی کہ اپنے ہمسایوں کو سبق لیں اور جو ان کے کام ہیں حکومت چلانے کے وہ بھی چلائیں, کسی کی مدد میں دخل اندازی نہ کریں. اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے ان کو بھی. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله